أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پروردگار سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ان لوگوں میں شامل رکھے جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں. آمین یا رب العالمین. اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے ہم الحمدللہ آج چھٹا پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ چھٹا پارہ شروع کریں، ایک حدیث آپ کو سناتی ہوں. ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ ایک شخص مدینہ سے ابو دردہ کے پاس دمشق آیا. ابو دردہ نے کہا، میرے بھائی تمہیں یہاں کیا چیز لے کر آئی ہے؟ اس نے کہا، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں. ابو دردہ نے کہا، تم کسی اور ضرورت سے تو نہیں آئے؟ اس نے کہا، نہیں. تو ابو دردہ فرماتے ہیں، اچھا سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص علم دین کی تلاش میں کسی رستے پہ چلے، اللہ اسے جنت کے رستے پہ لگا دیتے ہیں، اور بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات مغفرت طلب کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی. تو سوچئے، تصور کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے اس توفیق پر کہ قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور فرشتے وہ اس خوشی میں کہ ہم قرآن کے لیے بیٹھے ہیں، انہوں نے پر بچھائے ہوئے ہیں، اور ساری مخلوقات، کتنی مخلوقات ہیں آسمانوں کی اور زمینوں کی اور زمین کے اندر کی، ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. صرف ایک مچھلیوں ہی کا سوچ لیں کہ دنیا کے ساتوں سمندر کے اندر اور دریاؤں کے اندر اور نہروں اور چشموں میں کتنی مچھلیاں ہیں. وہ سب مچھلیاں ہمارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کر رہی ہیں. تو اپنے اس نعمت پر جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے استقامت کی دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر کے ساتھ جوڑے رکھے، اور خیر کے ساتھ ہمارا یہ سفر جو قرآن کے ساتھ ہم نے شروع کیا ہے اس کو مکمل کرے، اور مرتے دم تک ہم اسی رستے کے راہی بن کر رہیں. آمین یا رب العالمین. اب پارے کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما. اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی اسی بات سے کیا ہے، اس پارے میں بات شروع ہی اس سے ہو رہی ہے کہ اللہ کو محبت نہیں، اللہ کو پسند نہیں. کیا چیز اللہ کو پسند نہیں؟ بدگوئی پر زبان کھولنا، بری بات زبان سے نکالنا، کسی کو دکھ دینے والی بات زبان سے نکالنا، کوئی جھگڑے کی بات، کوئی غیبت، کوئی الزام تراشی، کوئی تانا، کوئی بھی بات ایسی جو دوسرے کو تکلیف دے، ہر وہ بات اللہ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا کی ہے. یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بظاہر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن ہم ایمان کی شہادت بھی اسی زبان سے دیتے ہیں، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے اللہ کا تو وہ بھی اسی زبان سے انکار کرتا ہے. یہ خیر پر بھی پوری قدرت رکھتی ہے اور شر پر بھی قدرت رکھتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی فساد ہیں، جتنے بھی جھگڑے ہیں، جتنے گھر ٹوٹے ہیں، اس کے پیچھے زبان ہی ہے، اسی کا غلط استعمال ہے. بڑے بڑے گناہوں کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے. لہٰذا اس زبان کی حفاظت کرنا، اس کو کنٹرول کرنا، یہ مومن کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے. نیکیوں کے سرمایے کی حفاظت ہے اگر ہم زبان کی حفاظت کر لیں، اور اگر نہ کر سکے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نیکیوں کا سرمایہ، نمازیں، روزے، صدقے، وہ ضائع نہ چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سب اعضاء زبان کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمارے معاملے میں خدا سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے ساتھ بندے ہیں، تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو نے غلط روی اختیار کر لی تو ہم بھی غلط روی اختیار کر لیں گے، پھر اس کا خمیازہ بھگتیں گے. یعنی ایک زبان جو ہے وہ پورے جسم کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہے، اور یہی زبان پورے جسم کو جنت میں لے جانے کا بھی باعث بن سکتی ہے. حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آدمی ایک بات کہہ دیتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ کہاں تک اس کا اثر ہوگا، اس کی وجہ سے اللہ اپنی رضا مندی قیامت تک اس بندے سے لکھ دیتا ہے، اور ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا کہ کہاں تک اس کا اثر ہوگا، اور اس کی وجہ سے قیامت تک اللہ اپنی ناراضگی اس بندے سے لکھ دیتا ہے۔ یہ معتقہ کی حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ دو چیزوں کی برائی سے بچا دے تو وہ جنت میں جائے گا۔ ایک شخص نے پوچھا، آپ ہمیں نہیں بتاتے کہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ جو اس کے دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے یعنی زبان، اور دوسرے وہ جو اس کے دونوں پاؤں کے بیچ میں ہے یعنی شرمگاہ۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ کتنا ضروری ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے دے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، یعنی یہ ممکن ہے اگر ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو ہم اس شخص کے سامنے جو ہماری بات سن کر معاملے کو حل کر سکتا ہو، ظالم کو ظلم سے روک سکتا ہو، نصیحت کر سکتا ہو، وہ قاضی بھی ہو سکتا ہے، وہ عدالت بھی ہو سکتی ہے، وہ ہمارے خاندان کے بڑے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی مخلص دوست بھی ہو سکتا ہے، تو یہ اجازت ہے کہ اگر آپ کے اوپر زیادتی کی گئی ہے تو آپ کسی ایسے فرد کے سامنے شکوہ کر لیں، اسے بتا دیں جو اس مسئلے کو حل کر سکتا ہو۔ لیکن بہرحال اس حدیث کو بھی یاد کر لیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ بہرحال دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو زیادتی کو ایسی جگہ پہ اس کا اظہار کیا جائے کہ جہاں پر اس کی دادرسی ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ کسی نے تم پر زیادتی کی ہے تو اللہ کو نہیں معلوم، اللہ سب سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو، تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ جس رب پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس رب کا مزاج کیسا ہے، وہ رب کیسا ہے؟ وہ تو بڑے بڑے دشمنوں کو، مجرموں کو، گناہگاروں کو ان کے بڑے بڑے قصوروں پر بھی معاف کیے چلا جاتا ہے، مہلت دیے چلا جاتا ہے۔ اس رب پر ایمان رکھنے والوں کے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کو معاف کر دے۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق سے مزین کر لو۔ وہ صفات جو اللہ کی ہیں، وہ رحیم ہے، وہ عفون کریم ہے، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کیجئے کہ ہم بھی لوگوں کے اوپر رحمت کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے والے بن جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے معاف کر دیا تو شاید میں ذلیل ہو جاؤں گا، نہیں۔ اللہ جب وعدہ کر رہے ہیں پیارے نبی کی زبان سے کہ اللہ بندے کی عزت بڑھاتا ہے معاف کرنے سے، اور معاف کرنے کے 3 درجے اسکالرز نے بتائے ہیں، ایک ترک عقوبت کی سزا نہیں دینی، دوسرے ترک ملامت یعنی اظہار نہیں کرنا، بار بار بولنا نہیں کہ آپ نے یہ کیا اور وہ کیا، اور تیسرا معاف کرنے کا درجہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرنا۔ تو اللہ ہمیں بندوں کو معاف کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں اتنا حوصلہ دے کہ ہم اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں اور ہم لوگوں کو معاف کرنے والے بھی ہوں، کیونکہ ہمیں بھی تو اپنے رب سے معافی چاہیے اور ہم اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اور پتہ نہیں کتنوں کا ہم نے دل دکھایا ہو، تو ہمیں بھی معافی لوگوں سے بھی چاہیے اور اپنے رب سے بھی معافی چاہیے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اسے معافی نہیں ملتی، جو کسی سے توبہ یا سوری جس کو کہیں قبول نہیں کرتا اس سے بھی توبہ قبول نہیں کی جاتی، جو خود گناہ سے نہیں بچتا تو اسے بچایا بھی نہیں جاتا۔ یہ حضرت عمر کا قول ہے۔ اللہ رحم کرنے والا، معاف کرنے والا، لوگوں کی سوری کو قبول کرنے والا اور گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ آمین۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان ایک فل پیکج کا نام ہے۔ سب انبیاء پر ایمان لانا ہوگا، کسی ایک نبی کو نہیں مانیں گے تو گویا آپ نے پوری ہی تعلیمات کو رد کر دیا، اور اگر قرآن کی ایک آیت کا انکار کیا تو گویا پورے قرآن کا انکار کر دیا، اللہ کے ایک قانون کا انکار کیا، حکم کا انکار کیا تو وہ پورے دین کو جھٹلانے کے مترادف ہوگا۔ تو دین ایمان ایک فل پیکج ہے، اس فل پیکج کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کے سارے حکموں پر پروردگار ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ حق ہے اور سچ ہے تیری طرف سے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی، بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اسے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی، پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ جو یہودی ان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ اس وقت تک ہم آپ کی رسالت کو نہیں مانیں گے جب تک ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان سے لکھی دکھائی کتاب نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ جیسے مطالبے یہ تم سے کر رہے ہیں غم نہ کرو، تم سے پہلے حضرت موسیٰ سے بھی لوگوں نے ایسے ہی مطالبے کیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کے لیے ہدایت اور رہنمائی لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تو ان لوگوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ وہ صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ یعنی وہ صریح نشانیاں کیا ہیں کہ اتنی بڑی سلطنت سے اور اتنے بڑے بادشاہ سے، فرعون کے ظلم سے ان کو کس نے نجات دی تھی؟ انہیں کسی بچڑے نے نجات نہیں دی تھی، انہیں اللہ رب العالمین نے نجات دی تھی۔ راستہ بنایا تھا تو رب نے بنایا تھا، من و سلوہ فراہم کیا تھا تو پروردگار نے فراہم کیا تھا۔ تو یہ لوگ اتنی کھلی کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ہم ان کی باتیں تو کرتے ہیں، ہم اپنا جائزہ لے لیں، ہمارے رب کی ہمارے اوپر کتنی رحمت ہے، کتنی نعمتیں ہم اپنے پروردگار کی استعمال کرتے ہیں، اور ان ساری نعمتوں میں بڑی نعمت اسلام کی نعمت، قرآن کی نعمت، پاکستان کی نعمت، ہدایت کی نعمت، اتنی نعمتیں پانے کے بعد، اور یہ ساری نعمتیں دی کس نے؟ رب نے دی۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنی دنیا کو بچھڑا بنا لیا، کہیں اپنے نفس کو بچھڑا بنا لیا، کہیں خاندان کے رسوم و رواج کو اپنا بچھڑا بنا لیا کہ ہم تو ان کی مانیں گے، ہم اللہ کے فرمان پر کیسے چل سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ اللہ کا بڑا حوصلہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، اللہ موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف پلٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان دیا۔ یہاں جو منظر ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ پہلے پیغمبر سے مطالبے کیے اور جب پیغمبر ہدایت لے کر اترے تو کہنے لگے یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو ناممکن ہے، اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو سر پہ کھڑا کر دیا۔ اور اگر کوئی اس معجزے کا انکار کرتا ہے تو دیکھیں وہ رب جو آسمان کو ہمارے سروں پر کھڑا کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ پہاڑ کو سر کے اوپر کھڑا کر دے۔ تو یہاں ہمارے لیے عمل کا اصول ہے، کہیں ہم تو ایسا نہیں کہتے، کہیں ہمارا حال تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ہدایت اور اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کہ یہ اب قابل عمل نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، یہ بڑی مشکل ہے، اور پھر کوئی طور جیسی پہاڑ جیسی مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے، خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے، کوئی آفت ہے، کوئی پریشانی ہے، اور پھر ہمارے دل نرم ہوتے ہیں اور پھر ہم اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ ہمیں پھر بھی پلٹنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں، ہم نے ان سے کہا کہ سب کا قانون نہ توڑو، اللہ کے فرمان نہ توڑو، جو اللہ نے پابندیاں عائد کی ہیں انہیں پورا کرو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا، وعدہ لیا۔ آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، یعنی ہم پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہمیں بنی اسرائیل کی کہانیاں کیوں سنائی جا رہی ہیں؟ اس لیے نہیں سنائی جا رہی ہیں کہ کوئی ہسٹری کا نالج ہمیں حاصل ہو جائے، اس لیے کہ ہم اپنے لیے اس میں ہدایت لے لیں۔ ہم سوچیں، کیا ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اتنے سالوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اتنے دورہ قرآن ہم نے اٹینڈ کر لیے، کیا ہمارے دل بھی انہی کی طرح ہیں کہ ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی ہماری زندگی کی روٹین نہیں بدلی، کوئی ہمارا حلیہ نہیں بدلا، ہم پر کسی قرآن کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا، اتنا اثر نہیں ہوا کہ ہماری زندگی بدل جائے، ہمارا عمل بدل جائے؟ جس طرح بند ڈبیا میں سونے جیسی چیز بھی کوئی ڈالنا چاہے تو نہیں ڈلے گی جب تک کہ وہ کھلے گی نہیں۔ تو اپنے دل کو اس ہدایت کے لیے کھولے، کہیں وحشت ہے، کہیں ویرانی ہے، کہیں گناہوں کی سیاہیاں ہیں، کہیں بدعتوں کے جالے ہیں، اس قرآن کی برکت سے، اس قرآن کی پھوار کو اپنے دل پر پڑنے دیں، اپنے دل کی صفائی کریں، بدلنے کا عہد کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، پروردگار ہمارے دلوں کو اس کلام کے لیے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا۔ ٹھپا کیا ہوتا ہے؟ جب ٹھپا لگتا ہے تو پھر نیکی کرنا مشکل اور گناہ کرنا آسان لگتا ہے۔ دنیا کے علم کو سیکھنے کے لیے دور جانا پڑے تو اٹس اوکے، لیکن دین کا علم گھر بیٹھے بھی ملے تو سننا مشکل ہے۔ یہ دلوں پر ٹھپا نہیں تو اور کیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا۔ حضرت مریم، جس کا ذکر ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، حیادار، پاک باز، عبادت گزار، ان کے اوپر الزام لگایا، اور ہم اپنی ذات پر رکھ کر سوچیں، جب حضرت مریم پر الزام لگ سکتا ہے تو کوئی ہمارے خلاف بات کرے، ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے کہ پاک باز، بھولی بھالی مومنہ عورت پر تہمت لگانا ہلاک اور برباد کر دینے والے گناہوں میں سے ایک ہے۔ کہیں ہمارا رویہ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی پر بہتان لگانے والے ہوں، تہمت لگانے والے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ ڈھٹائی دیکھیے، ایک تو گناہ اور اوپر سے سینہ ٹھوک کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ ایسے رویے سے اللہ کی پناہ مانگیے، نہ گناہ کرنے والے ہوں اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو ڈھٹائی کے ساتھ کہنے والے نہ ہوں کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم نے یہ گناہ کیا ہے، بلکہ شرمسار ہوں، نادم ہوں، پلٹنے والے ہوں اپنے پروردگار کی طرف۔ حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا، نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں، وہ محض گمان ہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ علم ہوتے ہوئے خیالات کی پیروی کرنا، یہاں تو بہرحال یہ کہ ان کے پاس اس کا کوئی نالج ہی نہیں ہے، وہ اپنے خیالات کی پیروی کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں۔ علم آنے کے بعد خیالات کی پیروی کرنا، یہ تو پھر گمراہی کے گھڑے میں اپنے آپ کو ڈالنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، سبحان اللہ۔ اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا، غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ سود بنی اسرائیل پر بھی حرام تھا، یہودیوں پر بھی ان کے دین میں، شریعت میں سود حرام تھا، جو آج پورے نظام معیشت کو، پوری دنیا کے نظام معیشت کو وہ سود پر چلا رہے ہیں، یہ ان کے اپنے دین میں حرام تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں۔ ہم نے بہت سی پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں، وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اللہ بار بار تسلیاں دیتے ہیں، بار بار اپنے وعدے کو دہراتے ہیں، بس فکر نہ کرو میرے بندو، نیکی پر جم جاؤ، تمہیں اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 163 اور 164، اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ 13 انبیاء کا تذکرہ یہاں ہمیں ان دو آیتوں میں ملتا ہے۔ قرآن میں 25 انبیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور بہت سارے انبیاء کا تذکرہ تو قرآن میں ملتا نہیں۔ بہرحال یہ انبیاء وہ پھولوں کا گلدستہ ہیں جن کی خوشبو سے آج تک دنیا مہک رہی ہے، اور یہ وہ بہتا پاکیزہ چشمہ ہے کہ جن سے جو جتنی اپنی پیاس بجھانا چاہے بجھا لے۔ ان پیغمبروں پر وحی اتری، اور وحی کے بغیر عقل سے راستہ معلوم کرنا ایسے ہی ہے جیسے آنکھیں تو ہوں مگر سورج کی روشنی نہ ہو تو راستہ دکھائی نہیں دے گا۔ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت وحی الہی پر ایمان لانے کی نعمت ہے۔ ان سارے رسولوں کا ایک ہی مشن تھا، بندوں کو بندوں کی اور نفس کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں دینا۔ اب اگر کوئی ٹھوکریں کھاتا ہے تو وہ دونوں آنکھیں رکھتے ہوئے دن کی روشنی میں ٹھوکر کھاتا ہے، اور آج جو ہم پہچانتے ہیں کہ یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے، یہ انبیاء کی محنتوں کا ثمر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان انبیاء کی قدر کرنے والا بنا دے۔ ان سب انبیاء پر ہم ایمان لاتے ہیں اور ہم ان میں کسی پہ فرق نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پہ ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو بیمار ہوتا ہے اس کو مزیدار کھانا بھی کڑوا معلوم ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی روح بیمار ہے۔ جب روح بیمار ہوتی ہے تو شریعت جیسی نعمت بھی اچھی نہیں لگتی۔ اللہ ہماری روحوں کو ایمان کی طاقت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں راستے دو ہی ہیں، ایک جنت کا راستہ ہے، دوسرا جہنم کا راستہ، اور پیدائش سے لے کر موت تک ہر لمحہ ہر شخص کسی نہ کسی سمت میں سفر کر رہا ہے۔ وہ سمت کون سی ہے؟ راستے تو دو ہی ہیں، مقام تو دو ہی ہیں، ایک جنت اور دوسرا جہنم۔ ہمارا کام محض سفر کرنا نہیں ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے، بلکہ سمت کا درست ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور اسی لیے انبیاء آئے، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے انبیاء آئے۔ اللہ ہمیں جنت کے رستے پہ ہمیشہ چلتے رہنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا، ایمان لے آؤ۔ قرآن اور سنت یہ حق ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پہ اتارا اور بندوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اللہ دعوت دیتے ہیں، فآمنو، ایمان لے آؤ، خیر اللکم، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ یہ غلو کیا چیز ہوتی ہے؟ بڑھانا، زیادہ کرنا، مبالغہ کرنا۔ اور اہل کتاب نے، یعنی عیسائی یہاں مراد ہے، کیا غلو کیا انہوں نے؟ انہوں نے اپنے دین میں بہت زیادہ اضافے کیے، عقیدت میں اتنا آگے نکل گئے کہ حضرت عیسیٰ کو اور حضرت مریم کو معاذ اللہ خدا کا درجہ دے دیا. ہم دیکھتے ہیں ہر چیز کا حسن اس کو اس کے اپنے مقام پر رکھنے سے ہوتا ہے, خواہ وہ کوئی ذات ہے, خواہ وہ کوئی چیز ہے, خواہ وہ کوئی قانون ہے. ہم نفل کو فرض کا درجہ دے دیں, فرض کو نفل کا درجہ دے دیں, اپنی کسی رسم کو نیکی بنا کے پیش کر دیں, یہ دین میں زیادتیاں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی زیادتیاں مت کرو, اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو, نہ اللہ کی طرف اور نہ ہی اللہ نے جو حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے ان کے ساتھ کوئی ایسی بات منسوب کی جائے جو انہوں نے نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کی تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. اللہ ہمیں اس بات سے اپنی پناہ میں رکھے. ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں قرآن اور حدیث کے پڑھنے میں, پڑھانے میں, بیان کرنے میں. پروردگار ہم سے جو کوتاہی ہو, پروردگار ہم آپ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں, ہمیں معاف فرما دے. پروردگار ہم جان بوجھ کر ایسا نہیں چاہتے, نہ کرتے ہیں. پروردگار ہم انسان ہیں, ہم سے کوتاہی ہوتی ہے. پروردگار ہماری اصلاح فرما دے. یا رب العالمین اگر کوئی غلط بات منہ سے نکل بھی جائے تو پروردگار تو اسے ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دے اور لوگوں کے ذہنوں سے مٹا دے اور ہماری اصلاح کر دے. دین میں غلو نہ کرو. اس کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کو بتاؤں. ایک دفعہ عیدگاہ میں حضرت علی نے دیکھا ابھی عید کی نماز شروع نہیں ہوئی اور ایک شخص کھڑا اشراق پڑھ رہا تھا, تو حضرت علی نے فرمایا تمہارے یہ نوافل تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں. نوافل ہی تو تھے, لیکن چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ عید کے دن فجر کے بعد اور عید کی نماز کے درمیان میں کوئی نفل نہیں, اس دوران میں اگر کوئی نفل پڑھنے کھڑا ہوگا تو یہ نفل جو ہیں حضرت علی کہتے ہیں تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر صحیح طور پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تھا, اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کر لی. پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں, باز آ جاؤ, یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. جو عیسائیوں کا تین خداؤں کا عقیدہ ہے یہاں اس کی تردید اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, اس سے باز آنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. جب سے قرآن شروع کیا ہے ہم یہودیوں کے قصے بھی پڑھ رہے ہیں, ہم عیسائیوں کی گمراہیاں بھی پڑھ رہے ہیں, ہم مشرکین مکہ کی جسارتیں بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن سوچئے, ذرا ٹھہر کے سوچئے, ادھر ادھر کی تو بات نہ کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں کی خبر نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہر آیت کو دوسرے کے اوپر رکھ کر سوچتے ہیں کہ یہ آیت تو اس کے لیے ہے, یہ آیت تو فلاں کے لیے ہے, تو میرے لیے کیا ہے. اپنے آپ کے اوپر رکھ کے دیکھیں, ہر آیت کو اپنے آپ پر رکھ کر دیکھیں. مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے, دوسروں کی نیکیاں مجھے جنت میں نہیں لے جا سکتی. دوسروں کی گمراہیاں اگر میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہوں تو دوسروں کی گمراہیاں مجھے جہنم میں نہیں لے جا سکتی. مجھے اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے, اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں کہیں معاذ اللہ ہم نے تین خدا تو نہیں بنا رکھے. ایک اللہ ہے معاذ اللہ, دوسرا نفس کو خدا بنایا ہوا ہے کہ جو میرا جی چاہے گا, جو میری مرضی, میری پسند, اور تیسرا معاذ اللہ ہم نے خدا دولت کو بنا لیا, فائدے کو بنا لیا, گھروں کو بنا لیا, ان کی آرائش کو بنا لیا, ان مشاغل کو بنا لیا. کہیں ایسا تو نہیں ہے. اللہ ہمیں صرف ایک اللہ کی بندگی کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باز آ جاؤ, یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے, وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں, اور ان کی کفالت اور خبر گیری کے لیے بس وہی کافی ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. مسیح نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو, اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں. اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا. یہاں رک کر سوچئے, حضرت عیسیٰ جیسے انسان, پاکیزہ انسان, جن کی پیدائش بھی معجزے سے ہوئی, جن کی زندگی معجزوں سے بھری ہوئی ہے, وہ بھی اپنے اوپر اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہے، انہیں اس بات پہ کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، نہ طاقتور فرشتے، نہ حاملین عرش فرشتے، نہ وہ عار سمجھتے ہیں۔ تو میں اور آپ اللہ کی بندگی کو عار کیوں سمجھیں؟ اللہ کا بندہ ہونے میں، مومن ہونے میں، مسلم ہونے میں فخر محسوس کریں، کانفیڈنٹ ہوں، اسلام پر فخر کریں۔ کبھی کسی محفل میں، کبھی کسی ادارے میں، کبھی کسی جگہ میں، گھر میں، باہر، کبھی اسلام کے کسی اصول پر چلتے ہوئے شرم محسوس نہ کریں کہ میں یہاں نماز پڑھوں، شادی کی محفل میں نماز پڑھوں، یا میں حجاب لوں۔ کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی نیکی کا کام، اللہ کی بندگی کا کام ہم کیوں فخر سے نہ کریں؟ وہ لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں، جو اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر رہے ہیں، وہ تو کانفیڈنٹ ہوں، وہ پورا اعتماد ہوں، وہ ڈٹ کر کریں، اور ہم اللہ کے دین کا کام، اللہ کو راضی کرنے والا کام کریں اور ہم شرمسار ہوں، کیوں ایسا ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا، اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، اور جن لوگوں نے بندگی کو آڑ سمجھا اور تکبر کیا، ان کو اللہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی وہاں نہ پائیں گے۔ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ اب سورہ نساء کی آخری آیات ہیں 174، لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ یہ قرآن روشنی ہے جس سے اندھیرے دور ہوتے ہیں، جس سے راہیں سوجتی ہیں۔ اس قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کا ارادہ کر لیں، اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ اور بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن سے اٹھیں اور کچھ لے کر نہ اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈ لیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا، اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھائے گا۔ ایسا رب کہیں ملے گا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے کہ تمہیں اس کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اتنا کریم رب اپنی رحمتوں میں لینے کو تیار، اپنا راستہ دکھانے کو تیار، اپنا فضل دینے کو تیار۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی رحمتوں کا مستحق بنا دے، اپنے فضل و کرم کا مستحق بنا دے، اور پروردگار اپنی طرف آنے کا راستہ ہم پر کھول دے، ہمیں تھام لے۔ کبھی گرتے ہیں، کبھی پھسلتے ہیں، کبھی ترغیبات ہمیں پریشان کرتی ہیں، کبھی نفس کی خواہشات آڑے آتی ہیں، کبھی رسوم و رواج آڑے آ جاتے ہیں، کبھی دنیا کے فائدے ہمیں اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ پروردگار ان سارے شیطانوں سے ہمیں، پروردگار اپنی پناہ میں لیتے ہوئے اپنا راستہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ یہ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین بھی زندہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو، تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے اور بھائی اس کا وارث ہوگا، اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے دو تہائی کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکامات کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ مالی معاملات کتنے اہم ہیں، آپ سورہ نساء میں آپ نے دیکھا، وراثت کے سارے قوانین، سارے قاعدے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بتا دیے، اور آخر میں پھر ان کی طرف اشارہ کر دیا، اس لین دین اور مالی معاملات میں ڈنڈی نہ مارے، اللہ کے اس حکم کی پیروی کرنے والے ہوں، اور اپنی زندگی کو ایسے عمل پر ختم نہ کرے کہ ساری نیکیاں غارت ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر چلنے والا اور عمل کرنے والا بنا دے۔